پانچواں باب استاد و شاگرد کے آداب. طالب علم کے آداب. طالب علم کے آداب بے شمار ہیں لیکن وہ سب 10 کے ضمن میں آ جاتے ہیں. پہلا ادب. پہلا ادب یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو بری عادات اور گندے اوصاف سے پاک و صاف کرے، اس لیے کہ علم دل کی عبادت، باطن کی اصلاح اور تقرب الہی کا نام ہے. نماز ظاہری اعضاء کا فریضہ ہے. اس فریضے کی ادائیگی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ظاہری جسم حدث اور نجاست سے پاک نہ ہو. اس طرح علم بھی ایک عبادت ہے. یہ عبادت بھی اس وقت تک صحیح نہیں ہوتی جب تک باطن برائیوں سے پاک نہ ہو. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بنی الاسلام علی النظافہ، دین کی بنیاد صفائی پر رکھی گئی ہے. صفائی محض ظاہر کی کافی نہیں ہے بلکہ باطن کی بھی ضروری ہے. ارشاد باری تعالی ہے، انما المشرکون نجس، پارہ نمبر 10، رکوع نمبر 10، آیت نمبر 15. مشرک لوگ بوجہ عقائد خبیثہ کے نرے ناپاک ہیں. اس آیت میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ طہارت اور نجاست کا تعلق محض ظاہر جسم سے یا دیکھنے سے نہیں ہے بلکہ باطن بھی ظاہر یا نجس ہو سکتا ہے. مشرک بعض اوقات ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے، نہایا ہوا ہوتا ہے، مگر اس کا باطن نجاستوں سے آلودہ ہوتا ہے. نجاست اس چیز کو کہتے ہیں جس سے بچا جائے. ظاہر کی نجاستوں کے مقابلے میں باطن کی نجاست سے بچنا زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ وہ اس وقت محض نجاست ہیں لیکن باطن کی نجاستیں ہلاکت پر منتہی ہوتی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تدخل الملائکہ بیتن فیہ کلب، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو. دل انسان کا گھر ہے، اس میں فرشتوں کی آمد و رفت رہتی ہے. غضب، شہوت، کینہ، حسد، کبر اور عجب وغیرہ عادات بھونکنے والے کتے ہیں. جس دل میں یہ کتے ہوں گے تو فرشتوں کا گزر کیسے ہوگا؟ دل میں علم کا نور صرف فرشتوں کے ذریعے پہنچتا ہے. چنانچہ قرآن کریم میں ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمُهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسَلَ رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، پارہ نمبر 25، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 51. اور کسی بشر کی حالت موجودہ میں یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے مگر تین طریق سے، یا تو الہام سے، یا حجاب کے باہر سے، یا کسی فرشتے کو بھیج دے کہ وہ خدا کے حکم سے جو خدا کو منظور ہوتا ہے پیغام پہنچا دیتا ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم کی روشنی لانے والے فرشتے ہیں. یہ فرشتے جو اس اہم کام کے لیے مقرر ہیں خود بھی پاک و طاہر ہوتے ہیں اور وہی جگہ دیکھتے ہیں جو پاک ہو. انہی دلوں کو اللہ کی رحمت کے خزانوں سے بھرتے ہیں جو پاک و صاف ہوں. ہم یہ نہیں کہتے کہ مذکورہ بالا حدیث میں گھر سے مراد انسان کا دل اور کتے سے مراد مذموم عادتیں ہیں، اس لیے کہ اس طرح باطنیہ فرقے کے لوگ ہم پر یہ اعتراض کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ جس بات سے تم ہمیں روکتے ہو خود اس پر عمل کرتے ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے ظاہری لفظوں کے معنی میں تبدیلی کیے بغیر باطنی معنی مراد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ظاہری الفاظ کے معنی واقعی غلط چیز ہے. ہم نے پہلے حدیث کے ظاہری الفاظ کے معنی بیان کیے، پھر یہ بتلایا کہ اس حدیث سے اس امر پر تنبیہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل اس کا گھر ہے. بری عادتیں کتوں کی طرح ہیں. جس طرح کتوں کی موجودگی میں فرشتے گھروں میں داخل نہیں ہوتے، اسی طرح بری عادتوں کی موجودگی میں بھی فرشتے دلوں میں علم کا نور نہیں پہنچاتے. یہ جو کچھ عرض کیا گیا بطور عبرت ہے، اس لیے کہ علماء اور خدا کے نیک بندوں کا طریقہ یہی ہے کہ وہ جو کچھ کسی دوسری چیز سے متعلق سنتے ہیں اسے اسی حد تک محدود نہیں رکھتے بلکہ خود نصیحت کرتے ہیں. مثلا اگر کوئی صاحب عقل آدمی کسی دوسرے شخص کو مصائب و تکالیف میں مبتلا دیکھتا ہے تو وہ اس سے عبرت پکڑتا ہے. یہ سوچتا ہے کہ ہم بھی مصیبتوں کا شکار ہو سکتے ہیں. دنیا میں انقلاب آتا ہی رہتا ہے. دوسرے کا حال دیکھ کر اپنا جائزہ لینا اور پھر دنیا کے متعلق سوچنا ہی عبرت ہے. اس سے اچھی عبرت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی اصول کی روشنی میں مخلوق کے بنائے ہوئے گھر کا اللہ کے بنائے ہوئے گھر سے موازنہ کیجئے، پھر یہ دیکھیے کہ کتے اور بری عادتوں میں کیا وجہ اشتراک ہے۔ ظاہر ہے کہ کتے کو اس کی درندگی اور نجاست کی وجہ سے برا کہا جاتا ہے اور نہ کہ اس کی شکل و صورت کی وجہ سے۔ یہی حال روح کی برائیوں کا ہے۔ یہ بات جان لیجئے کہ جو دل غضب، دنیا کی حرص اور دنیا کے لیے لڑنے جھگڑنے، لوگوں کی عزت آبرو پامال کرنے کے جذبات سے لبریز ہے، وہ دل ظاہر میں دل ہے لیکن حقیقت میں کتا ہے۔ نور عقل باطن کو دیکھتا ہے، ظاہر کا لحاظ نہیں کرتا۔ اس ناپائیدار دنیا میں صورتیں معنی پر غالب ہیں لیکن آخرت میں معانی غالب رہیں گے، اس لیے کہ ہر شخص کا حشر اس کی معنوی صورت پر ہوگا۔ مثلا جو شخص لوگوں کی اہانت کرتا ہو وہ اس کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا جو اپنے شکار پر جھپٹتا ہو، لوگوں کی دولت کا حریص ظالم بھیڑیے کی شکل میں، تکبر کرنے والا چیتے کی شکل میں، اور جاہ و منصب کا طالب شیر کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اس سلسلے میں احادیث موجود ہے اور اہل بصیرت بھی اس حقیقت کے شاہد ہیں۔ جو کچھ عرض کیا گیا اس پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ بہت سے بدترین اخلاق کے حامل طلبہ علم حاصل کر رہے ہیں اور بظاہر کامیاب بھی ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ ممکن نہیں کہ برے اخلاق کے حامل طالب علم کو وہ حقیقی علم حاصل ہو جائے جو راہ آخرت میں نفع پہنچا سکے یا جس سے ابدی سعادت حاصل ہو سکے، اس لیے کہ اس علم کی پہلی منزل یہی جاننا ہے کہ گناہ سم میں قاتل ہے، اس سے ہلاکت کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا۔ تم نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو زہر کو مہلک جاننے کے باوجود کھا لے؟ اس طرح کے طلبہ جو علم حاصل کرتے ہیں وہ محض رسمی علم ہوتا ہے، جو کبھی زبان پر رہتا ہے اور کبھی دل میں بھی اس کا اعادہ و تکرار ہوتا ہے، علم حقیقی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم کثرت روایت کا نام نہیں بلکہ یہ ایک نور ہے جو اللہ دلوں میں القاء کر دیتا ہے۔ بعض اکابر کا قول ہے کہ علم صرف خوف الہی کا نام ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف علماء ڈرتے ہیں۔ جن حضرات نے علم کو خوف الہی سے تعبیر کیا ہے انہوں نے علم کے اصل اور حقیقی نتیجے کی نشاندہی کی ہے۔ اس جملے کا بھی کچھ یہی مفہوم ہے، تعلمنا العلم لغیر اللہ فأبى العلم ان يكون الا اللہ، ہم نے اللہ کے علاوہ کے لیے علم حاصل کیا لیکن علم نے اس سے انکار کر دیا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ہو۔ بعض محققین حضرات اس جملے کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمیں صرف ظاہری الفاظ و عبارت کا علم آیا، اس کی حقیقت ہم پر واضح نہیں ہوئی۔ یہ بھی صحیح ہے کہ بہت سے علماء محققین اور فقہاء دین فروع و اصول میں تفوق اور مہارت رکھنے کے باوجود مذموم عادتیں رکھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس علم میں یہ لوگ مشغول ہیں وہ علم ہونے کی حیثیت سے مفید نہیں ہے۔ اس علم کا فائدہ اس صورت میں ہے جب اس کی طلب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور حصول کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب ہو۔ یہ بات ہم اختصار کے ساتھ بیان بھی کر چکے ہیں، عنقریب اس کی تفصیل بھی عرض کریں گے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ طالب دنیا کی مصروفیتیں کم کر دے، عزیز و اقارب اور وطن سے دور جا کر رہے۔ وہ اس لیے کہ یہ رشتے ناطے، یہ مصروفیتیں علم کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ کوئی بھی شخص اپنے سینے میں دو دل نہیں رکھتا، جب اس کا ذہن و فکر منتشر ہوگا، توجہ بٹے گی، تو وہ حصول علم میں کوتاہی کرنے پر مجبور ہوگا۔ اس لیے کسی نے کہا ہے کہ علم اس وقت تک بھی تھوڑا حصہ نہیں دے گا جب تک اپنے آپ کو پوری طرح اس کے سپرد نہ کر دو، اور مکمل خود سپردگی کے باوجود بھی تھوڑا بہت علم حاصل ہوگا، اس پر بھی اطمینان نہیں کیا جا سکتا، معلوم نہیں نفع بخش ہو یا نقصان دہ۔ وہ ذہن جو مختلف کاموں میں منتشر رہتا ہے اس نالے کے مشابہ ہے جس کا پانی ادھر ادھر پھیل گیا ہو۔ کچھ پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے، کچھ ہوا میں اڑ جاتا ہے، اور جو کچھ باقی رہتا ہے اس سے کھیتی سیراب نہیں ہو سکتی۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ طالب علم اپنے علم پر مغرور نہ ہو اور استاد پر حکومت نہ چلائے، بلکہ سب کچھ اس کی رائے پر چھوڑ دے. جو نصیحت وہ کرے اسے اس طرح قبول کرے جس طرح مریض مشفق اور حاذق حکیم کی نصیحت سنتا ہے اور قبول کرتا ہے. طالب علم کو یہ بھی چاہیے کہ وہ استاد کے ساتھ تواضع اور انکساری سے پیش آئے, اجر و ثواب کے جذبے سے اس کی خدمت کرے. شعبی رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی اور نماز سے فراغت کے بعد لوگوں نے سواری کے لیے خچر پیش کیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور خچر کی لگام ہاتھ میں لے کر چلنے لگے. حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی, آپ لگام چھوڑ دیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, ہمیں یہی حکم ہوا ہے کہ اپنے بڑوں کی اور علماء کی تعظیم کریں. زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ ہمیں بھی اہل بیت کے ساتھ اسی طرح معاملہ کرنے کا حکم ہوا ہے, اور یہ طبرانی اور حاکم کی حدیث ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, لیس من اخلاق المؤمن تملق الا فی طلب العلم, اور یہ ابن عدی کی حدیث ہے. مومن کی عادت نہیں ہے کہ وہ طلب علم کے علاوہ کسی معاملے میں چاپلوسی کرے. علم کے سلسلے میں طلبہ کے تکبر کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ صرف مشہور معروف و مشہور علماء سے استفادہ کریں, غیر معروف لوگوں کے سامنے زانوائے تلمس طے کرنے میں شرم محسوس کریں. یہ ایک احمقانہ فعل ہے, اس لیے کہ علم نجات اور سعادت اخروی کا ذریعہ ہے. اگر کسی شخص کو درندے کا خطرہ ہو اور وہ اس خطرے سے بعافیت نکلنا چاہتا ہو تو وہ یہ فرق نہیں کرے گا کہ درندے سے بچنے کی تدبیر بتلانے والا کوئی مشہور آدمی ہے یا گمنام ہے. ظاہر ہے کہ دنیاوی درندوں کے مقابلے میں دوزخ کے درندوں سے زیادہ خطرہ ہوگا, پھر ان درندوں سے بچنے کی تدبیریں بتلانے والوں میں فرق کیوں کیا جائے؟ حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے, جہاں سے ملے غنیمت سمجھے اور دل و جان سے حفاظت کرے. جس کے ذریعے حکمت پہنچے اس کا احسان مانے, خواہ وہ کوئی بھی ہو. ایک شعر ہے, العلم حرب لفت للفت المتعالی کلسیلا حرب المکان العالی. ترجمہ, علم کو مغرور نوجوان سے دشمنی ہے جیسے سیلاب کو بلندی پر واقع مکان سے عداوت ہے. علم بغیر تواضع کے حاصل نہیں ہوتا. علم حاصل کرنے کے لیے پوری طرح متوجہ ہونا اور کان لگا کر سننا بھی ضروری ہے. قرآن پاک میں ہے, ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید, پارہ نمبر 26, رکوع نمبر 17, آیت نمبر 37. اس میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جس کے پاس فہیم دل ہو اور یا وہ متوجہ ہو کر کان لگا دیتا ہو. مذکورہ بالا آیت میں صاحب دل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ علم کے فہم کی استعداد رکھتا ہو, پھر سمجھنے کی قدرت ہی کافی نہیں ہے بلکہ حضور دل کے ساتھ کان بھی لگائے تاکہ جو کچھ اس کے کانوں میں پڑے اس کو اچھی طرح سنے اور انکساری شکر خوشی اور منت کشی کے جذبات کے ساتھ قبول کرے. استاد کو شاگرد کے سامنے نرم زمین کی طرح رہنا چاہیے. نرم زمین پر چاہے جتنی بارش ہو تمام پانی جذب ہو جاتا ہے. اسی طرح طالب علم کو چاہیے کہ جو کچھ استاد بتلائے قبول کرے. تعلیم کا جو طریقہ وہ تجویز کرے اس پر عمل کرے. اپنی رائے کو ہرگز دخل نہ دے, کیونکہ مرشد اگر غلطی پر بھی ہوگا تو طالب کے حق کے مقابلے میں اس کی غلطی بھی مفید ہوگی, کیونکہ وہ تجربہ کار ہے. اسے ایسے بہت سے نقطوں کا علم ہے جو بظاہر حیرت انگیز ہیں مگر ان کی افادیت میں شبہ نہیں کیا جا سکتا. بلکہ مثلا بہت سے گرم مزاج رکھنے والے مریضوں کو اطباء حضرات گرم دوائیں تجویز کرتے ہیں, حالانکہ یہ بات بہت عجیب محسوس ہوتی ہے. لیکن اس سلسلے میں یہ مصلحت پوشیدہ ہے کہ مزید گرم دواؤں سے اس کی حرارت قوی تر ہو جائے تاکہ وہ علاج کا تحمل کر سکے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کے قصے میں اس حقیقت پر تنبیہ فرمائی ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے معیت کی درخواہش کی تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا, انک لن تستطیع معی صبرا او کیف تصبر علی ما لم تحد به خبرا, پارہ نمبر 15, رکوع نمبر 21, آیت نمبر 67 اور 68. آپ سے میرے ساتھ رہ کر میرے افعال پر صبر نہ ہو سکے گا، اور ایسے امور پر آپ کیسے صبر کریں گے جو آپ کے احاطۂ واقفیت سے باہر ہیں؟ پھر اس شرط پر ساتھ رکھنے کا وعدہ کر لیا کہ وہ خاموش رہیں گے جب تک میں خود کچھ نہ کہوں، اس وقت تک کوئی سوال نہیں کریں گے. چنانچہ فرمایا، فَإِن تَبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. پارہ نمبر 15، رکوع نمبر 21، آیت نمبر 20. اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کسی چیز کے متعلق کچھ مت پوچھنا جب تک میں اس کے متعلق خود ہی ذکر نہ کروں. مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا، وہ بار بار انہیں ٹوکتے رہے. یہی چیز ان دونوں میں جدائی کا باعث قرار پائی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو شاگرد استاد کے سامنے اپنا اختیار یا اپنی رائے برقرار رکھے گا، وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکے گا. اب اگر یہ کہا جائے کہ مندرجہ ذیل آیت سے سوال کرنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے اور آپ اس سے منع کر رہے ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 7. سو اے منکر، اگر تم کو یہ بات معلوم نہ ہو تو اہل کتاب سے دریافت کر لو یا اہل ذکر سے دریافت کر لو. اس کا جواب یہ ہے کہ سوال ممنوع نہیں ہے، لیکن جن چیزوں کے پوچھنے کی اجازت استاد دے وہی معلوم کرو. اس طرح کے سوالات کرنا مناسب نہیں جو تمہارے ذہنی معیار سے مطابقت نہ رکھتے ہوں. یہی وجہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سوال کرنے سے منع کر دیا تھا. وقت سے پہلے ہی پوچھ بیٹھنا بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ استاد تمہاری ضروریات سے خوب واقف ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہیں کون سی بات کس وقت بتلانی چاہیے. جب تک بتلانے کا وقت نہیں آتا، اس وقت تک پوچھنے کا وقت بھی نہیں آتا. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، عالم کا حق یہ ہے کہ اس سے زیادہ سوالات مت کرو، جواب میں اسے تانے مت دو، جب وہ تھک جائے تو اصرار نہ کرو، جب وہ اٹھے تو اس کا دامن مت پکڑو، اس کا راز ظاہر مت کرو، اس کی مجلس میں کسی کی غیبت نہ کرو، نہ اس کی لغزش تلاش کرو. اگر وہ لغزش کرے تو اس کا عذر قبول کرو. جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرتا رہے، تم اس کی تعظیم کرو، اس کے آگے مت بیٹھو. اگر وہ کوئی کام بتلائے تو اسے انجام دینے میں سبقت کرو. چوتھا ادب یہ ہے کہ طالب علم تعلیم کے ابتدائی مراحل میں اختلافی باتیں سننے سے پرہیز کرے، خواہ وہ علم دنیا حاصل کر رہا ہو یا علم آخرت. اس لیے کہ اختلافی مسائل سننے سے مبتدی طالب علم کا ذہن پریشان ہو جاتا ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے، اور وہ یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ شاید وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے گا. بلکہ مناسب یہ ہے کہ ابتدان کوئی ایک اچھا طریقہ اختیار کر لے، اس کے بعد دوسرے مذاہب اور شبہات کا علم حاصل کرے. لیکن اگر استاد خود ایک طریقے کا پابند نہ ہو بلکہ نقل مذاہب اس کی عادت ہو، تو ایسے استاد سے دور رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے ذریعے ہدایت کم، گمراہی زیادہ نصیب ہوگی. بھلا نابینا کسی نابینا کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ ایسا شخص خود وادی حیرت میں ہے، دوسرے کو اس سے نجات کیسے دلا سکے گا؟ مبتدی طالب علم کو شبہات سے روکنے میں وہی مصلحت ہے جو نو مسلم کو کفار سے ملنے سے منع کرنے میں ہے. منتہی طالب علم اس طرح کے اختلافات کا علم حاصل کر سکتا ہے جس طرح قوی الایمان مسلمان کافروں کے پاس آمد و رفت جاری رکھ سکتا ہے. اصل میں ہر کام کے لیے ہر آدمی موضوع نہیں ہوتا. چنانچہ کافروں پر حملہ کرنے کے لیے نامردوں اور بزدلوں سے نہیں کہا جاتا، بلکہ بہادر لوگوں کو اس کام کے لیے بلایا جاتا ہے. یہ بنیادی اصول جن ضعیف الاعتقاد لوگوں نے نظر انداز کیے، وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ قوی لوگوں کو جو مساہلات منقول ہیں ان میں اتباع جائز ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھے کہ کمزوروں کے فرائض الگ ہیں اور طاقتور لوگوں کے الگ. چنانچہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے مجھے ابتدا میں دیکھا صدیق ہو گیا، اور جس نے انتہا میں دیکھا وہ زندیق ہو گیا، اس لیے کہ آخر میں اعمال کا تعلق باطن سے ہو جاتا ہے، ظاہری اعضاء محض فرائض ادا کرتے ہیں، دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہو رہا ہے، حالانکہ یہاں تو عین عادت، عین حالت حضوری میں قلب کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ذکر جو افضل ترین عمل ہے مسلسل ہو رہا ہے۔ ضعیف آدمی قوی کا ظاہر حال دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ لغزش ہے اور خود بھی وہی عمل کرتا ہے۔ اس کی حالت ایسے شخص کے مشابہ ہے جو اس ایک مشکیزہ پانی میں تھوڑی سی نجاست ملا دے اور یہ عذر کرے کہ سمندر میں اس سے ہزار گنا زیادہ نجاست ملا دیتے ہیں، جب وہ اس مشکیزے سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ جب سمندر کے لیے اس کی اجازت ہو سکتی ہے تو مشکیزے کے لیے بطریق اولی اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ اس شخص کو یہ معلوم نہیں کہ سمندر اپنی قوت اور وسعت کی بنا پر نجاست کو پانی بنا لیتا ہے اور پانی کے غلبے سے نجاست بھی اس کی طرح ہو جاتی ہے۔ جبکہ مشکیزہ میں نجاست پانی پر غالب آ جاتی ہے اور اسے بھی نجس کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جائز تھے جو دوسروں کے لیے نہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، جیسا کہ بخاری و مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ میں اتنی قوت تھی کہ عورتوں میں عدل فرماتے تھے چاہے ان کی تعداد زیادہ کیوں نہ ہو، جبکہ دوسرے لوگ دو چار بیویوں میں انصاف نہیں کر سکتے، بلکہ ان عورتوں کا ضرر انہیں لاحق ہوگا اور وہ اپنی بیویوں کی رضا جوئی میں خدا کی نافرمانی کرنے پر مجبور ہوں گے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ طالب علم بہترین علوم میں سے کوئی علم دیکھے بغیر نہ چھوڑے۔ اولاً ان کی بنیادی مقاصد اور مبادیات کا علم کافی ہے، پھر اگر زندگی وفا کرے تو ان میں کمال بھی پیدا کیا جا سکتا ہے، ورنہ جو اہم ہو اس میں وقت لگائے اور کمال حاصل کرے اور باقی علوم میں سے تھوڑا تھوڑا حاصل کرے، اس لیے کہ علوم ایک دوسرے سے وابستہ اور ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں۔ آج کل لوگ یہ عمدہ علوم محض اپنی عداوت کی وجہ سے نہیں سیکھتے، اور یہ عداوت بھی جہل پر مبنی ہے۔ جو چیز انسان کو حاصل نہیں ہو پاتی وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا لَمْ يَحْتَدُوا بِهِ فَيَقُولُونَ هَذَا اِفْكٌ قَدِيمٌ، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 11۔ اور جب ان لوگوں کو قرآن سے ہدایت نصیب نہ ہوئی تو یہ کہیں گے کہ یہ قدیمی جھوٹ ہے۔ کسی شاعر کا شعر ہے، وَمَنْ يَكَ زَافِمْ مَمْ مَرِيدٌ یجد مرا بہل ما زلالا، ترجمہ، جس کا منہ مرض کی طرف سے کڑوا ہوا ہے اسے آب شیریں بھی کڑوا لگتا ہے۔ یہ عمدہ علوم جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اپنے مرتبے کے مطابق طالب علم کو خدا تعالیٰ کی راہ کا سالک بنا دیتے ہیں یا سلوک کی راہ میں اس کی اعانت کرتے ہیں۔ یوں ہر علم کے ذریعے سے قربت بھی حاصل کی جا سکتی ہے اور بعد بھی، اور جو لوگ ان علوم سے واقف ہیں میدان جہاد میں مورچوں کے محافظوں کی طرح ہیں۔ ہر ایک کا ایک مرتبہ ہے، آخرت میں اسے اس کے مرتبے کے مطابق اجر ملے گا، بشرط یہ کہ اس نے اپنے علم کے ذریعے رضائے خداوندی کی نیت کی ہو۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ فنون علم میں سے کسی فن کو دفتن اختیار نہ کرے، بلکہ اس میں بھی ترتیب ملحوظ رکھے۔ اس فن کا جو حصہ اہم ہو اس سے ابتدا کرے، اس لیے کہ عمر عام طور پر تمام علوم کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ ہر علم کا عمدہ حصہ حاصل کرے، تھوڑے پر قانع ہو جائے، زیادہ کی حوث نہ کرے، اور اس علم سے جس قدر قوت حاصل ہوتی ہے اسے اس علم کی تکمیل میں صرف کر دے جو اعلیٰ ترین علم ہے، یعنی علم آخرت کی دونوں قسمیں، معاملہ اور مکاشفہ۔ معاملے کی انتہا مکاشفہ ہے اور مکاشفے کی غایت اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ علم مکاشفہ سے ہماری مراد وہ اعتقاد نہیں جسے لوگ آباء و اجداد سے سنتے آئے ہوں یا زبانی یاد کرتے آئے ہوں، نہ اس سے مراد علم المناظرہ ہے جس کی غایت یہی ہے کہ فریق مخالف کے سامنے وہ عبارت آرائی ہو کہ وہ اعتراض نہ کر سکے۔ علم مکاشفہ سے وہ یقین مراد لیتے ہیں جو ایک نور کا رد عمل ہے۔ یہ نور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں القاء کرتا ہے جو اپنے باطن کو مجاہدوں اور ریاضتوں کے ذریعے خباستوں سے پاک کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایمان کی اس منزل تک پہنچ جاتے ہیں جس کی شہادت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دی تھی، ایمان ابی بکر الذی لو وزن بی ایمان العالمین لرجح، ابن عدی اور بیحقی کی حدیث ہے۔ ابو بکر کا ایمان وہ ہے کہ اگر تمام دنیا کے ایمان سے تولا جائے تو ان کا پلڑا بھاری رہے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کے ایمان میں افضلیت کے اس فرق کی حقیقت اس طرح سمجھیے کہ عامی اور متکلم کے عقائد یکساں ہوتے ہیں، لیکن متکلم کو عامی پر اس لیے فضیلت ہوتی ہے کہ وہ ان عقائد میں بحث کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، بلکہ ان کی فضیلت عامی پر متکلم کی فضیلت سے مختلف تھی۔ یہ فضیلت انہیں اس راز کی وجہ سے حاصل تھی جو ان کے سینے میں ڈالا گیا تھا۔ ہمیں اس شخص پر حیرت ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ والی وسلم سے اس طرح کی باتیں سننے اور انہیں صوفیا کی یاوا گوئی کہہ کر حقارت سے کر دے۔ یہ ایک غیر معقول بات ہے، اسے اس طرح کے امور میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے، ورنہ ذرا سی غفلت سے راس المال یعنی ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ تمہیں اس راز کی معرفت حاصل کرنی چاہیے جو فقہا اور متکلمین کے سرمایہ علم سے خارج ہے۔ اس کی معرفت تمہیں اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب تم اس کی طلب میں تن و من سے مصروف ہو جاؤ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام علوم میں اشرف ترین علم اور تمام علوم کا مقصد حقیقی اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ یہ ایک دریا ہے جس کی گہرائی معلوم نہیں۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا درجہ انبیاء کو حاصل ہے، پھر اولیاء اللہ کو۔ روایت ہے کہ متقدمین حکماء میں سے دو حکیموں کی تصویر کسی مسجد میں نظر پڑی، ہر ایک کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا۔ ایک ورق پر عبارت تھی کہ اگر تم نے تمام کام اچھی طرح انجام دیے تو یہ مت سمجھو کہ تم نے واقعی اچھے کام کیے ہیں۔ جب تک اللہ کی معرفت ہو اور یہ نہ معلوم ہو کہ وہ مسبب الاسباب ہے، تمام چیزوں کا خالق ہے اور موجد ہے، اور دوسرے ورق پر یہ الفاظ تھے کہ خدا تعالی کی معرفت سے پہلے میں پانی پیا کرتا تھا، لیکن جب سے اللہ کی معرفت نصیب ہوئی پانی پیے بغیر ہی سیرا رہتا ہوں۔ ساتواں ادب، ساتواں ادب یہ ہے کہ اس وقت تک کسی فن میں مشغول نہ ہو جب تک اس سے پہلے والے فن کی اچھی طرح تکمیل نہ کر لے۔ اس لیے کہ علوم میں ایک ترتیب ہے، ایک علم دوسرے علم کا راستہ ہے۔ توفیق یافتہ وہی شخص ہے جو اس ترتیب کا لحاظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 121۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی توریت و انجیل دی، بشرط یہ کہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے رہے جس طرح کے تلاوت کا حق ہے۔ آیت کا مطلب یہی ہے کہ جب تک وہ ایک فن یعنی تلاوت کو علم و عمل کے اعتبار سے مکمل نہیں کر لیتے، آگے نہیں بڑھتے۔ طالب علم کو چاہیے کہ جس علم کا ارادہ کرے اس سے آگے کے علم تک ترقی کرنے کی نیت بھی کر لے۔ وہ علم جس میں علماء کا اختلاف ہو، یا وہ علم جس میں کسی عالم سے غلطیاں واقع ہو گئی ہوں، یا وہ اس علم کے مطابق عمل نہ کرتا ہو، تو محض ان وجوہات کی بنا پر کسی علم کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ جیسا کہ بعض لوگ معقولات اور فقہیات کا مطالعہ نہیں کرتے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ان علوم کی کوئی اصل بھی ہوتی تو ان کے ماہر علماء سے واقف ہوتے۔ آپ کتاب معیار العلم میں ہم اپنی کتاب معیار العلم میں ہم اس شبے کا جواب لکھ چکے ہیں۔ بعض لوگ طبیب کی غلطیوں کی بنا پر طب کو غلط سمجھنے لگتے ہیں۔ کسی نجومی کی پیش گوئیاں اگر اتفاقاً صحیح ثابت ہو جائیں تو علم نجوم کو صحیح تصور کرتے ہیں۔ بعض لوگ نجومی کی پیشن گوئیاں صحیح ثابت نہ ہونے پر اس علم کو لغو قرار دیتے ہیں۔ یہ سب لوگ غلطی پر ہیں۔ ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہر شے کی حقیقت سمجھ لیں۔ کوئی بھی شخص کسی علم کی تمام جزئیات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے تھے کہ حق کو لوگوں سے مت سمجھو، بلکہ پہلے حق سمجھ لو، حق والوں کو خود جان جاؤ گے۔ آٹھواں ادب، طالب علم کو چاہیے کہ وہ علوم کی افضلیت و شرف کے اسباب معلوم کرے۔ علم کی افضلیت و شرف کے دو حقیقی سبب ہوتے ہیں، پہلا نتیجہ یا ثمرہ، دوسرا دلائل کی پختگی۔ مثلا علم دین اور علم طب کا جائزہ لیجئے۔ علم دین کا ثمرہ ابدی زندگی ہے اور علم طب کا ثمرہ دنیاوی زندگی ہے۔ اس اعتبار سے علم دین افضل ہوا کیونکہ علم دین کا ثمرہ اعلیٰ و افضل ہے۔ علم حساب اور علم نجوم کا موازنہ کیجئے، حساب کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں، اس لیے کہ علم حساب علم نجوم سے افضل ہے، اس لیے علم حساب علم نجوم سے افضل ہے۔ اگر علم طب اور علم حساب کا موازنہ کیا جائے تو افضل اول الذکر ثمرہ کے اعتبار سے اور ثانی الذکر دلائل کی قوت کے اعتبار سے اعلیٰ و افضل ہے۔ پھر یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ دلائل کے مقابلے میں ثمرات کا لحاظ رکھنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس لیے طب حساب سے افضل ہے، اگرچہ علم طب کی بنیاد اندازوں اور قیاسات پر ہوتی ہے۔ اس تفصیل سے ظاہر ہوا کہ تمام علوم سے افضل اللہ تعالی کا ملائکہ کا کتابوں اور رسولوں کا علم ہے، اور وہ علم ہے جو ان علوم کا ذریعہ ہو۔ اس لیے اب تمہیں صرف اس علم کی حرص کرنی چاہیے، دوسرے علوم کی نہیں۔ نواں ادب یہ ہے کہ ابتدا میں اپنے باطن کے فضائل سے مزین اور آراستہ کرنا طالب علم کا مقصود ہو، اور انجام کے اعتبار سے یہ مقصد ہو کہ اس علم کے ذریعے سے اسے اللہ تعالیٰ کی قربت، ملائکہ مقربین اور ملائے اعلیٰ کی ہمسائیگی حاصل ہوگی۔ علم حاصل کرنے کا مقصد طلب جاہ و مال نہ ہو، اور نہ یہ ہو کہ پڑھ کر بے وقوف لوگوں سے مناظرہ کروں گا، اپنے ہمسروں پر فخر کروں گا۔ جو شخص علم کے ذریعے تقرب الہی چاہتا ہو، اسے صرف وہ علم حاصل کرنا چاہیے جو اس کے مقصد سے قریب تر ہو، یعنی علم آخرت کا طالب ہو، لیکن اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ علم الفتاوی، علم النحو اور علم اللغت جیسے علوم کو حقارت کی نظر سے دیکھے جو کتاب و سنت کے متعلق ہیں، یا ان علوم کو برا سمجھے جن کا ذکر ہم نے مقدمات اور مہمات میں کیا ہے اور ان کو فرض کفایہ قرار دیا ہے۔ ہم نے علماء آخرت کی تعریف میں مبالغہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیگر علوم برے ہیں۔ جو لوگ ان علوم کے عالم ہیں، ان کی مثال ان مجاہدین کی سی ہے جو براہ راست لڑنے کے بجائے مورچوں پر اور گھاٹیوں اور راستوں پر حفاظت کرتے ہیں، کچھ لڑنے والے کو پانی پلاتے ہیں، کچھ سواریوں کی حفاظت اور خدمت کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی شخص ثواب سے محروم نہیں، بشرطیے کہ اس کی نیت اعلی کلمت اللہ ہو، یہ نہ ہو کہ مال غنیمت حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، پارہ نمبر 28، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ اس حکم کی اطاعت سے تم میں ایمان والوں کے، اور ایمان والوں میں ان لوگوں کے جن کو علم دین عطا ہوا ہے، اخروی درجے بلند کرے گا۔ ہم درجات عند اللہ، پارہ نمبر 4، رکو نمبر 8، آیت نمبر 163۔ یہ مذکورین درجات میں مختلف ہوں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اہل علوم کی فضیلت اعتباری اور اضافی ہے۔ مثلا صرافوں کو بادشاہوں کی بنسبت کم رتبہ دیا جائے تو یہ مطلب نہیں کہ وہ جاروب کشوں کے مقابلے میں بھی کم تر ہیں۔ یہ خیال کرنا صحیح نہیں ہے کہ جو علم اعلیٰ مرتبے کا حامل نہیں وہ کسی بھی درجے میں نہیں، بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ سب سے اعلیٰ مرتبہ انبیاء علیہ السلام کا ہے، پھر علماء کا جنہیں علم میں رسوخ حاصل ہو، پھر نیک بندوں کا، ان کے مختلف درجات کے مطابق جو ذرہ برابر بھی بدی یا نیکی کرے گا اس کا بدلہ ملے گا۔ اسی طرح جو شخص بھی علم سے اللہ کی رضا کا ارادہ کرے گا، خواہ کوئی بھی علم ہو، وہ علم سے نفع دے گا اور اس کا رتبہ بڑھائے گا۔ دسواں ادب یہ ہے کہ اصل مقصود سے علم کا تعلق دریافت کرے۔ جو علم جس قدر اصل مقصود ہو، اسے بعید پر اسی قدر ترجیح ملنی چاہیے۔ جو علم اہم ہو، اسے اختیار کرنا چاہیے۔ اہم ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ علم تمہیں فکر میں مبتلا کرے۔ ظاہر ہے کہ فکر میں مبتلا کرنے والی چیز دنیا و آخرت میں تمہاری حالت ہے، اور چونکہ یہ ممکن نہیں کہ دنیا کے مزے اور آخرت کی راحتیں ایک ساتھ مل سکیں، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی یہ حقیقت ذکر کی گئی ہے اور نور بصیرت سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ زیادہ اہم وہی ہے جس کی بقا ابد الآباد تک رہے، ابد الآباد تک ہے. اس صورت میں دنیا ایک منزل ہو گئی, جسم سواری, اور اعمال مقصود کی طرف چلنے کا عمل, اور مقصود حقیقی صرف دیدار الہی ہے. تمام لذتیں اور راحتیں دیدار الہی میں مجتمع ہیں, گو اس دنیا میں اس کی قدر بہت کم لوگ جانتے ہیں. معلوم ہوا کہ زیادہ اہم اسی مقصد کا علم حاصل کرنا ہے. یہاں وہ دیدار الہی مراد ہے جس کے طالب انبیاء علیہ السلام تھے, نہ کہ وہ دیدار جو عوام میں متعارف ہے. علم کی اگر دیدار الہی کی طرف نسبت کی جائے تو اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں. ان تینوں قسموں کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیے. کسی غلام سے یہ کہا جائے کہ اگر تو حج کرے گا اور ارکان حج کی ادائیگی صحیح طور پر کرے گا تو آزاد بھی ہوگا اور تجھے حکومت بھی ملے گی, اور اگر تو حج کی تیاری کرے گا اور سفر بھی شروع کر دے گا مگر کسی رکاوٹ کی وجہ سے تکمیل نہ کر سکے گا تو غلامی کی قید سے نجات ملے گی, آزاد ہوگا مگر سلطنت نہیں ملے گی. اب مذکورہ غلام کو تین کام کرنے ہیں. پہلا, سامان سفر یعنی سفر کا انتظام کرنا, زاد راہ مہیا کرنا وغیرہ. دوسرا, وطن سے جدا ہو کر منزل مقصود کے لیے روانہ ہونا. تیسرا, اعمال حج میں مشغول ہونا اور ایک ایک رکن ترتیب سے ادا کرنا. ان تینوں حالتوں سے فارغ ہونے, طواف ودا کرنے اور احرام کھولنے کے بعد یہ غلام آزادی اور سلطنت دونوں کا مستحق قرار پائے گا. صرف یہی نہیں بلکہ اسے دوسری حالتوں میں بھی اجر و ثواب ملے گا. سامان سفر کی تیاری سے لے کر آخر تک, آغاز سفر سے انتہا تک, اور ارکان حج کی ابتدا سے تکمیل تک اس کے لیے بہت سے درجات ہیں. ظاہر ہے کہ جس شخص نے سفر کی تیاری شروع کی اس کا درجہ اس شخص کے مقابلے میں کم ہے جس نے سفر کا آغاز کر دیا ہے. سفر کی ابتدا کرنے والے کا درجہ ارکان میں مشغول ہونے والے کے مقابلے میں کم ہے. جب یہ مثال معلوم ہو چکی تو اب یہ سمجھیے کہ علوم کی بھی تین قسمیں ہیں. کچھ وہ علوم ہیں جنہیں زاد راہ اور سواری وغیرہ کے مشابہ قرار دیا جا سکتا ہے, جیسے علم طب اور علم فقہ, یا وہ علوم جن کا تعلق جسم کے دنیاوی مصالح سے ہے. کچھ وہ ہیں جو جنگل میں سفر کرنے, گھاٹیوں اور دریاؤں کو عبور کرنے کے مشابہ ہیں. ان علوم کا تعلق صفات سے ہے جس سے بدن کی نجاستیں دور ہوتی ہیں. ان علوم میں ان دشوار گزار راہوں کا طے کرنا بھی ہے جن سے توفیق یافتہ لوگوں کے علاوہ اگلے پچھلے سبھی عاجز تھے. ان کا علم حاصل کرنا ایسا ہے جیسے راستوں کی سمتوں اور منزلوں کا جان لینا, اور جس طرح سفر میں محض راستے کی سمتوں اور منزلوں کی واقفیت کافی نہیں بلکہ اس پر چلنا بھی ضروری ہے, اسی طرح اخلاق فاضلہ کا صرف علم کافی نہیں ہے جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے. تیسری قسم حج اور ارکان حج کے مشابہ ہے, یعنی خدا تعالی کی ذات و صفات, ملائکہ کی صفات اور افعال کا علم, اور ان امور کا علم جس کا ذکر ہم نے علم مکاشفہ کے ضمن میں کیا ہے. اصل رہائی اور سعادت اس علم کے بعد حاصل ہوتی ہے, مگر رہائی یعنی سلامتی تو ہر سالک طریق کو حاصل ہوتی ہے بشرط یہ کہ اس کا مقصد سلوک حق ہو, لیکن سعادت صرف عارفین کو نصیب ہوتی ہے, یہی لوگ مقرب ہوتے ہیں. انہی پر جوار خداوندی میں رحمت و راحت, ریحان اور جنت نعیم کا انعام ہوتا ہے. جو لوگ کمال کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکے انہیں صرف نجات اور سلامتی حاصل ہوتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحًا وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. پارا نمبر 27, رکو نمبر 16, آیت نمبر 88-91 تک. پھر جو شخص مقربین میں سے ہوگا اس کے لیے تو راحت ہے اور غذائیں ہیں اور آرام کی جنت ہے, اور جو شخص داہنے والوں میں سے ہوگا تو اس سے کہا جائے گا کہ تیرے لیے امن و امان ہے کہ تو داہنے والوں میں سے ہے. اور وہ لوگ جو مقصد کی طرف متوجہ نہیں ہوئے, یا حصول مقصد کے لیے کمر بستہ نہیں ہوئے, یا کمر بستہ ہوئے مگر تسلیم و بندگی کے نقطۂ نظر سے نہیں بلکہ کسی دنیاوی غرض کے لیے ہوئے, تو وہ لوگ اصحاب شمال میں ہوں گے, ایسے لوگ گمراہ ہوں گے. ان کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا, فنزل من حمیم و تسلیۃ جہیم, پارہ نمبر 27، رکو نمبر 16، آیت نمبر 93 اور 94۔ تو کھولتے ہوئے پانی سے اس کی دعوت ہوگی اور دوزخ میں داخل ہونا ہوگا۔ جاننا چاہیے کہ علم میں رسوخ رکھنے والے علماء کے یہاں اصحاب شمال اور اصحاب یمین کے درجات کا یہ اختلاف اور اصحاب یمین مقربین میں مراتب کا فرق حق الیقین کا درجہ رکھتا ہے، یعنی انہوں نے باطن کی آنکھ سے اس کا مشاہدہ کیا ہے جو ظاہری آنکھوں کے مشاہدے کے مقابلے میں کہیں زیادہ مکمل اور واضح ہے۔ اور اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے کوئی خبر معلوم نہ ہو وہ اس کو سچ سمجھے، پھر آنکھ سے دیکھ لے اور اس کا یقین کرے۔ دوسروں کا حال ایسا ہے کہ وہ اعتقاد اور ایمان کی پختگی کی وجہ سے خبر کی تصدیق کر دیتے ہیں مگر انہیں اس کا مشاہدہ نصیب نہیں ہوتا۔ اس تقریر کا حاصل یہ ہے کہ اصل سعادت علم مکاشفہ کے بعد ہے، اور علم مکاشفہ علم معاملہ کے بعد ہے، یعنی مکاشفہ راہ آخرت پر چلنے، صفات کی گھاٹیاں عبور کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اخلاق رذیلہ کو مٹانے کی راہ پر چلنا علاج کے طریقے اور تدبیریں جاننے کے بعد ہے، اور یہ بدن کی سلامتی اور صحت پر موقوف ہے، اور بدن کی سلامتی ایک دوسرے کے تعاون سے حاصل ہوتی ہے۔ اس اجتماعی معاشرت سے روٹی، کپڑا اور مکان حاصل ہوتا ہے، اس کا تعلق حاکم بادشاہ سے ہے۔ لوگوں کو منظم رکھنے کے سلسلے میں اس کا قانون فقیہ سے متعلق ہے، اور صحت کا تعلق طبیب سے ہے۔ یہ ہے اصل مقصود تک پہنچنے کا تدریجی سفر۔ جن لوگوں نے فقہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ علم صرف دو ہیں، علم بدن اور علم دین، انہوں نے مروج ظاہری علوم مراد لیے ہیں، باطنی علوم مراد نہیں لیے۔ اب ہم اس کی وجہ لکھتے ہیں کہ علم طب اور فقہ کو بمنزلہ تیاری سفر، زاد راہ اور سواری کیوں قرار دیا گیا ہے؟ معلوم ہونا چاہیے کہ خدا تعالی کی قربت حاصل کرنے والا دل ہے، بدن نہیں، اور دل سے ہماری مراد گوشت کا وہ لوتھڑا نہیں جسے ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بلکہ وہ ایک لطیفہ ہے، اللہ کے اسرار میں سے ایک سر ہے جس کا ادراک حواس کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا۔ کبھی اس کو روح کہتے ہیں، کبھی نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ شرع نے اس کی تعبیر کے لیے دل کا لفظ استعمال کیا ہے، اس لیے کہ دل اس راس کی اولین سواری ہے، اس کے ذریعے سے تمام بدن اس کا آلہ اور اس کی سواری بن رہا ہے۔ اس راس کا حال پوری طرح علم مکاشفہ کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ یہ راز ایسا نہیں کہ افشاں کیا جا سکے، اور نہ اس کے اظہار کی اجازت ہے، صرف اتنا بتلانے کی اجازت ہے کہ وہ ایک نفیس جوہر اور قیمتی گوہر ہے جو محسوس اجسام کی بنسبت اعلیٰ و اشرف ہے۔ یہ ایک امر الہی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، پارہ نمبر 15، رکو نمبر 10، آیت نمبر 85۔ اور یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے۔ یہاں تو مخلوقات کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور امر اور خلق دونوں اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن امر خلق کے مقابلے میں اشرف و افضل ہے۔ جوہر نفیس جو خدا تعالی کی امانت کا بوجھ سنبھالے ہوئے ہے، رتبے میں آسمان، زمینوں اور پہاڑوں پر فوقیت رکھتا ہے کہ انہوں نے اس امانت کا بار اٹھانے سے انکار کر دیا ہے، اور وہ خوف میں مبتلا ہو گئے۔ روح عالم امر سے ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ قدیم ہے۔ جو شخص روح کے قدیم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ جاہل ہے، غلط فہمی کا شکار ہے۔ ہم روح کے قدیم یا حادث ہونے کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، اس لیے اس بحث کا ہمارے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ وہ لطیفہ جسے دل کہتے ہیں تقرب الہی کی سعی کرتا ہے، اس لیے کہ امر رب سے ہے، خدا تعالی ہی اس کا مصدر ہے، وہی اس کا مرجع ہے۔ بدن اس لطیفے کی سواری ہے جس پر سوار ہو کر وہ چلتا ہے۔ خدا کی راہ میں لطیفے کے لیے بدن کی حیثیت وہی ہے جو حج کے راستے میں بدن کے لیے اونٹنی کو حاصل ہے، یا اس مشک کو حاصل ہے جس میں پانی بھرا رہتا ہے، اور بدن راستے میں اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ ہے۔ غرض یہ کہ وہ عمل جس کا مقصد بدن کی مصلحت ہو وہ سواری کی مصلحتوں میں داخل ہے۔ ظاہر ہے کہ بدن سے بھی بدن کی بہتری مقصود ہے، بدن کی نگہداشت کے لیے اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ فرض کیجئے اگر دنیا میں انسان اکیلا ہوتا تو کیا تعجب تھا کہ فقہ کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن کیونکہ اس کی پیدائش ہی اس طرح ہوئی کہ تنہا زندہ نہیں رہ سکتا، زندہ رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے وہ سب ایک آدمی مہیا نہیں کر سکتا۔ کھانے کے لیے کھیت جوتنا، بونا، پیسنا، پکانا، لباس اور رہائش کے مسائل حل کرنا، ان سب کاموں کے لیے آلات بنانا وغیرہ، کیا ایک شخص یہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے وہ دوسروں سے ملا، ان سے مدد چاہی۔ جب انسان آپس میں ملے، ان کی خواہش ابھریں، شہوتوں کے ودائی نے کھینچا تانی کی، پھر جھگڑوں تک بات پہنچی، ان جھگڑوں سے لوگ برباد ہونے لگے۔ ہلاکت کا سبب یہی نزاع اور باہمی عداوت قرار پائی، جسے جسم کے اندر اگر خلطوں میں فساد پیدا ہو جائے تو جسم بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ طب سے جسمانی خلطوں کے فساد کا سد باب کیا جاتا ہے، اور سیاست و عدل سے ظاہر کے فساد کا تدارک کیا جاتا ہے۔ خواہشات میں اعتدال پیدا کیا جاتا ہے، خلطوں کو اعتدال پر رکھنے کی تدبیروں کا علم طب سے حاصل ہوتا ہے، اور معاملات میں لوگوں کے احوال کو معتدل رکھنے کا طریقہ فقہ سے آتا ہے۔ یہ دونوں علم بدن کی حفاظت کے لیے ہیں، یہ دونوں علم بدن کی حفاظت کے لیے ہیں، اور بدن لطیفہ قلب کی سواری ہے۔ جو شخص صرف علم فقہ اور علم طب میں لگا رہے، اپنے نفس پر مجاہدہ نہ کرے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو صرف اونٹنی کو گھاس دانہ کھلاتا رہے یا مشکیزے میں پانی بھرتا رہے، حج کے راستے میں قدم نہ رکھے۔ جو شخص زندگی بھر الفاظ کی باریکیوں میں کھویا رہے، جو فقہ کے مباحث اور مناظروں میں ملتے ہیں، وہ اس شخص کی طرح ہے جو شخص تمام عمر وسائل حج مہیا کرنے میں لگا رہے یا سفر حج کے لیے مشکیزے کی اصلاح و مرمت میں مصروف رہے۔ علم مکاشفہ کے طریقے پر چلنے والے علماء کے مقابلے میں فقہا کی حالت، حج کی راہ میں چلنے والوں کے مقابلے میں حج کی تیاری میں مشغول رہنے والے کی حالت سے مشابہ ہے۔ ہم نے جو کچھ عرض کیا ہے اس میں غور و فکر کرو، اور اس شخص کی نصیحت قبول کرو جو تم سے اپنی نصیحت کا معاوضہ طلب نہیں کرتا، اور وہ اس نصیحت پر خود بھی عمل پیرا ہے۔ تمہیں یہ چیز محنت شاقہ کے بغیر حاصل نہیں ہوگی۔ عوام اور خواص سے علیحدہ ہونے کے لیے پوری پوری جرأت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، ان کی پیروی سے باز رہنا ہوگا۔ طالب علم کے لیے اتنے ہی آداب کافی معلوم ہوتے ہیں۔ استاد کے آداب، جاننا چاہیے کہ علم کے باب میں آدمی کی چار حالتیں ہیں، جیسا کہ مال کے سلسلے میں بھی اس کو چار مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اولاً مال پیدا کرتا ہے، اس وقت وہ کمانے والا کہلاتا ہے۔ ثانیاً اپنی کمائی جمع کرتا ہے، اس وقت مالدار کہلاتا ہے۔ مالداری کی صورت میں اسے دوسرے سے مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ثالثاً اس مال کو خود اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے، اس وقت وہ اپنے مال سے خود نفع اٹھاتا ہے۔ رابعاً اس مال کو وہ دوسروں کو دیتا ہے، اس صورت میں سخی کہلاتا ہے۔ یہ چوتھی حالت پچھلی تینوں حالتوں سے اعلیٰ و افضل ہے۔ اسی طرح علم کے بھی چار مراحل ہیں۔ ایک، طلب علم کا زمانہ، دوسرا وہ دور جس میں حاصل شدہ علم پر اتنا عبور ہو جائے کہ سوال کی ضرورت ہی باقی نہ رہے، تیسرا وہ دور جس میں اپنے علم پر غور و فکر کرے اور فائدہ اٹھائے، اور چوتھا وہ دور کہ اپنے علم سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ یہ حالت سب حالتوں سے افضل ہے، اس لیے کہ جو شخص علم حاصل کرے، عمل کرے اور لوگوں کو سکھلائے، آسمان و زمین کے ملکوت میں عظیم کہلاتا ہے۔ وہ آفتاب کی مانند ہے جو خود بھی روشن ہے اور دوسروں کو بھی روشنی دیتا ہے، یا مشک کی طرح ہے جو خود بھی معطر ہے اور دوسروں کو بھی خوشبو دیتا ہے۔ جو شخص دوسروں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچاتا ہے اور خود عمل کرتا ہے، اس کا حال سان کے مشابہ ہے جو لوہے کو تیز کر دیتا ہے مگر خود تیز نہیں ہوتا، یا سوئی کی طرح ہے کہ خود ننگی رہتی ہے اور دوسروں کے لیے لباس تیار کرتی ہے، یا چراغ کی بتی کے مانند ہے جو دوسروں کو روشنی دیتی ہے لیکن خود آگ میں جلتی ہے۔ کسی شاعر کا شعر ہے، ما هو إلا زبالة وقدت تزال الناس وهي تحترق، جا جب انسان تعلیم دینے میں مشغول ہو تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے ایک اہم ذمہ داری اپنے سر لی ہے۔ اس کے کچھ آداب و قواعد ہیں جنہیں ہم ذیل میں ذکر کرتے ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ شاگردوں پر شفقت کرے اور ان کو اپنے بیٹوں کے برابر سمجھے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا کرتے تھے، انما انا لکم مثل الولد لولد، ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے، میں تمہارے حق میں ایسا ہوں جیسا باپ اپنے بیٹے کے حق میں۔ مطلب یہ ہے کہ استاد اپنے شاگردوں کو آخرت کے عذاب سے اس طرح بچائے جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کو دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں، اور آخرت کی آگ سے بچانا دنیا کی آگ سے بچانے سے زیادہ اہم ہے۔ اس لیے استاد کا حق ماں باپ کے حق سے بڑھ کر ہے، کیونکہ باپ اس کی زندگی اور اس کے فانی وجود کا سبب ہے، جبکہ استاد اس کی ابدی زندگی کا سبب ہے۔ اگر استاد نہ ہوتا تو اس چیز کی ہلاکت میں کیا شبہ تھا جو باپ سے حاصل ہوتی تھی؟ استاد ہی کی بدولت اخروی زندگی کی سعادت حاصل ہوتی ہے، مگر استاد سے ہماری مراد علوم آخرت کا سکھلانے والا یا دنیا کے علوم کو آخرت کی نیت سے بتلانے والا ہے، نہ کہ وہ شخص جو دنیاوی اغراض کے لیے تعلیم دیتا ہے۔ ایسا استاد خود تباہی کے راستے پر ہے اور دوسروں کو بھی تباہ کر دینا چاہتا ہے۔ ایسی تعلیم سے اللہ تعالیٰ پناہ دے۔ جس طرح ایک شخص کے تمام بیٹے آپس میں پیار و محبت سے رہتے ہیں اور مشکلات میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اسی طرح ایک استاد کے شاگردوں میں بھی دوستی اور یگانگت ہونی چاہیے۔ اگر ان کا مقصد حقیقی آخرت کی سعادت ہو تب تو اس یگانگت کا امکان ہے، لیکن اگر تعلیم برائے دنیا ہے تو اس میں باہمی محبت کے بجائے حسد اور بغض کی دیواریں حائل ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء اور آخرت کے لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سفر کر رہے ہیں، دنیاوی زندگی کے ماہ و سال ان کے راستے کی منزلیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چند گھنٹوں کے دنیاوی سفر میں دو شخص ملتے ہیں تو کبھی ملاقات دوستی کے رشتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جنت اعلیٰ کا سفر ہو اور اس راستے کے رفقائے سفر سے دوستی نہ ہو؟ اخروی سعادت میں تنگی نہیں کہ ایک حاصل کر لے اور دوسرا محروم رہ جائے، اس لیے آخرت کے لوگوں میں حسد نہیں ہوتا اور نہ ان میں جھگڑے ہوتے ہیں، جبکہ دنیاوی سعادتوں میں تنگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان سعادتوں کے حصول کے لیے جھگڑے ناگزیر ہیں۔ جو لوگ علوم کے ذریعے حب جاہ اور طلب مال کی خواہش میں مبتلا ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مصداق نہیں ہیں۔ انما المؤمنون الاخوة، پارہ نمبر 26، رکوع نمبر 13، آیت نمبر 10، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، بلکہ اس آیت کے مضمون میں داخل ہیں، الا خلاء يومئذ بعدهم عدوا الا المتقين، پارہ نمبر 25، رکوع نمبر 12، آیت نمبر 67، جتنے دوست ہیں وہ سب اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر ڈرنے والے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ تعلیم کے سلسلے میں صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، یعنی علم سکھلانے پر اجرت نہ طلب کرے، جس طرح کے بدلے کی خواہش رکھے کسی طرح کے بدلے کی خواہش رکھے نہ شکر اور احسان شناسی کا خواہاں ہو، بلکہ اسے خود اپنے شاگردوں کا احسان مند ہونا چاہیے اور یہ تصور کرنا چاہیے کہ معلمی کا یہ منصب مجھے انہی لوگوں کے طفیل میں حاصل ہوا، انہوں نے اپنے دلوں کی تہذیب کی اور انہیں میرے حوالے کر دیا تاکہ میں ان میں علم کے پودے لگاؤں اور اس طرح خدا کا قرب حاصل کروں۔ جیسے کوئی شخص تمہیں اپنی زمین کھیتی کے لیے مستعار دے دے، ظاہر ہے کہ زمین والے کی بنسبت تمہارا فائدہ زیادہ ہے، لہذا جب شاگرد کے مقابلے میں استاد کو زیادہ فائدہ پہنچتا ہے تو پھر شاگرد پر احسان رکھنے کے کیا معنی ہیں؟ اگر شاگرد نہ ہوتا تو استاد کو یہ ثواب کہاں سے حاصل ہوتا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے بھی ثواب اور بدلہ نہ مانگنا چاہیے۔ قرآن کریم میں ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، پارہ نمبر 7، رکوع نمبر 16، آیت نمبر 9، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس کام پر اجرت طلب نہیں کرتا۔ اس عظیم کام پر اجرت نہ طلب کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ مال اور دنیا کی چیزیں بدن کی خادم ہیں اور بدن نفس کی سواری ہے، علم مخدوم ہے لیکن نفس کی فضیلت علم سے ہے۔ جو شخص علم کے عوض مال کا خواہاں ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ کے جوتے میں نجاست لگ جائے اور وہ اسے صاف کرنے کے لیے اپنے منہ سے رگڑ لے۔ اس صورت میں مخدوم کو خادم کر دیا گیا اور خادم کو مخدوم۔ وہ عالم جو علم پر اجرت طلب کرتا ہو قیامت کے دن مجرمین کے ساتھ ہوگا اور اپنے رب کے سامنے شرمندگی کے احساس سے سر جھکائے کھڑا ہوگا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ استاد کی تمام تر فضیلتوں کا سبب اس کا شاگرد ہے۔ اب ذرا آج کل فقہا اور متکلمین کا جائزہ لیجئے۔ اولاً تو وہ ان علوم کی تحصیل کے لیے مال و دولت خرچ کرتے ہیں، پھر سلاطین کی خدمت میں جاگیریں لینے کے لیے حاضری دیتے ہیں، رسوائیاں اور ذلتیں برداشت کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ ایسا نہ کریں تو انہیں کوئی نہ پوچھے، نہ ان کے پاس کوئی آئے۔ اس پر ترہ یہ ہے کہ استاد اپنے شاگرد سے ہر آڑے وقت میں کام آنے کی توقع رکھتا ہے اور یہ خواہش رکھتا ہے کہ مشکلات میں اس کی مدد کرے، اس کے دوستوں کا دوست اور دشمنوں کا دشمن ہو، اس کی دنیاوی ضرورتیں پوری کرے اور ہر ضرورت کے وقت دست بستہ حاضر رہے۔ اگر شاگرد ان امور میں ذرا سی بھی کوتاہی کرتا ہے تو استاد صاحب زندگی کے لیے اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اس طرح کے علماء انتہائی کمینے اور خسیس ہوتے ہیں، یہ اپنی قدر و منزلت خود کراتے ہیں، پھر اس پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے اس دعوے میں شرم بھی محسوس نہیں کرتے کہ ہمارا مقصد تعلیم، اشاعت علم اور فروغ دین ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ شاگرد کی نصیحت میں کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہ کرے۔ مثلا اگر یہ دیکھے کہ اس کا شاگرد کسی لیاقت اور استعداد کے بغیر ہی منصب اور بلندی اور درجات کا خواہاں ہے، یا علم ظاہری کی تحصیل سے پہلے علم باطن میں مشغول ہونا چاہتا ہے، تو اسے منع کر دے۔ اسے یہ بھی بتلائے کہ علوم کے طلب تقرب الہی کے لیے کرے، حکومت اور جاہ و مال کی طلب کے لیے نہیں۔ اس کی جتنی مذمت ممکن ہو کرے تاکہ اس کے ذہن میں علم کے دنیاوی مقاصد کی برائی راسخ ہو جائے۔ فاجر عالم کی اصلاح مشکل سے ہوتی ہے۔ اگر استاد شاگرد کے رجحان سے یہ پتہ لگا لے کہ وہ دنیا کے لیے علم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ وہ کون سا علم سیکھنا چاہتا ہے۔ اگر وہ فقہ، کلام، فتاوی اور مسائل میں مناظرانہ بحثوں کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے روک دے اور یہ بتلا دے کہ اس علم کا تعلق علوم آخرت سے نہیں ہے اور نہ ان علوم سے ہے جن کے متعلق کسی بزرگ کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ ہم نے علم کو غیر اللہ کے لیے سیکھا، مگر علم نے خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے ہونے سے انکار کر دیا۔ یہ تفسیر و حدیث کا علم ہے، آخرت کا علم ہے، جس میں علماء سلف مشغول رہتے تھے۔ اخلاق نفس کی معرفت اور نفس کی اصلاح کی تدبیر کا علم بھی ان علوم میں سے ہے جنہیں سیکھنا چاہیے۔ اگر طالب علم ان علوم کو سیکھنے پر راضی ہو جائے لیکن اس کا مقصد آخرت کے بجائے دنیا ہو، تو استاد کو مزاحم ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ اسے سیکھنے دے۔ اس لیے کہ طالب علم واعظ کے لیے اور لوگوں میں مقبول ہونے کی خاطر ان علوم میں کافی استعداد بہم پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، بعض اوقات تحصیل علم کے دوران حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے اور کبھی اس کے بعد، اس لیے کہ ان میں وہ علوم بھی ہیں جو انسان کے دل میں آخرت کا خوف پیدا کر دیں، دنیا کو نگاہوں سے گرا دیں اور آخرت کی عظمت قائم کر دیں۔ اس طالب علم سے یہ توقع رہتی ہے کہ بالآخر وہ راہ راست پر آ جائے گا اور جن امور کی نصیحت دوسروں کو کرتا ہے خود بھی ان پر عمل کرے گا۔ لوگوں میں مقبول ہونے کی خواہش اور جاہ و منصب کے حصول کے لیے علم کا حاصل کرنا ایسا ہی ہے جیسے شکاری پرندوں کا شکار کرنے کے لیے جال کے چاروں طرف دانہ بکھیر دیتے ہیں۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتوں میں سے ایک ہے کہ اس نے شہوت پیدا فرمائی تاکہ اس کے ذریعے مخلوق کی نسل کا تسلسل برقرار رہے، جاہ و مال کی محبت بھی پیدا کی تاکہ اس کے ذریعے علوم باقی رہ سکیں، مگر ایسا صرف علوم مذکورہ یعنی تفسیر، حدیث، علم آخرت، علم و اخلاق وغیرہ میں ہو سکتا ہے۔ جہاں تک مسائل و فتاوی میں خلافیات کے علم یا کلام میں مناظرانہ بحثوں کے علم کا تعلق ہے، انہیں سیکھنے کی اجازت ہرگز نہیں دینی چاہیے۔ اس لیے جب طالب علم ان علوم کی تحصیل میں مشغول ہوتا ہے تو انہی کا ہو رہتا ہے، دوسرے علوم سے اعراض کرتا ہے، اس کا دل پتھر کا ہو جاتا ہے، غفلت پیدا ہو جاتی ہے اور گمراہی بڑھ جاتی ہے، مگر وہ لوگ اس عذاب سے محفوظ رہتے ہیں جنہیں اللہ اپنی رحمت سے بچا لے، یا وہ لوگ ان علوم کے ساتھ ساتھ کوئی حقیقی علم دین بھی حاصل کر لیں۔ جو کچھ عرض کیا گیا اس کا تعلق تجربے اور مشاہدے سے ہے، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں دی جا سکتی، دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ ایک مرتبہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے ملول اور رنجیدہ دیکھا، اس نے ملال کا سبب دریافت کیا، فرمایا ہم لوگ دنیا داری کے لیے تجارت گاہ بن گئے ہیں، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، جب پڑھ لکھ کر واپس جاتے ہیں تو کوئی ان میں سے قاضی بن جاتا ہے، کوئی عامل اور کوئی ناظم مالیات بن جاتا ہے۔ جو کچھ عرض کیا گیا چوتھا ادب جو فن تعلیم کے سلسلے میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ شاگرد کو برے اخلاق سے اشارتاً اور پیار سے منع کر دے، اس میں کبھی کوتاہی نہ ہو لیکن صریح الفاظ میں یا ڈانٹ ڈپٹ کر کبھی کچھ نہ کہے، اس لیے کہ صرف لفظوں میں کہنے سے اس کا حجاب دور ہو جاتا ہے، استاد کے خلاف کرنے کی جرت پیدا ہو جاتی ہے بلکہ خواہش ہوتی ہے۔ استادوں کے استاد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو منع الناس ان فت البعر لفتوى وقالوا ما نهينا عنه الا وفيه شيئا، یہ ابن شاہین کی حدیث ہے، اگر لوگوں کو مینگنیاں توڑنے سے روک دیا جائے تو وہ ضرور توڑیں گے اور کہیں گے ہمیں منع کیا گیا ہے تو یقیناً اس میں کوئی بات ہے۔ اس حقیقت پر حضرت آدم و حوا علیہ السلام کا قصہ بھی دلالت کرتا ہے کہ انہیں ایک درخت کے پاس جانے سے روک دیا گیا تھا۔ یہ قصہ ہم نے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ آپ بھی ایسا ہی کریں بلکہ محض نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ صاف طور پر منع نہ کرنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ طالب علم ذہین اور مہذب ہوتے ہیں، وہ کنایات سے بھی معنی نکال لیتے ہیں اور مطلب سمجھ جانے پر خوش ہوتے ہیں، اور یہ خوشی انہیں عمل کی طرف راغب کرتی ہے تاکہ دوسروں پر اس کی دانائی مخفی نہ رہے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ استاد اپنے شاگرد کے سامنے زیر تعلیم علم سے بلند تر علوم کی مذمت نہ کرے، جیسا کہ لغت پڑھانے والوں کو علم فقہ کی برائی کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ فقہ کی تعلیم دینے والا علم حدیث اور علم تفسیر کی برائیاں بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان علوم کا تعلق محض نقل سے ہے، سننے سے ہے، یہ علوم بوڑھیوں کو زیب دیتے ہیں، عقل کو ان میں دخل نہیں۔ کلام والا فقہ سے نفرت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فقہ مستقل علم نہیں بلکہ ایک فرع ہے جس میں عورتوں کے حیض و نفاس کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، بھلا فقہ متکلم کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ اس اساتذہ میں یہ عادتیں اچھی نہیں ہیں، ان سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ بلکہ اگر استاد صرف ایک علم کی تعلیم پر مامور ہو تو اسے شاگرد کو دوسرے معلوم سیکھنے کے مواقع بھی بہم پہنچانے چاہیے، اور اگر کئی علوم سکھلانے پر مامور ہو تو ان میں ترقی کا لحاظ رکھنا چاہیے تاکہ شاگرد ادنا سے اعلیٰ تک ترقی کر سکے۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ بیان کرنے میں شاگرد کی عقل اور فہم کا معیار پیش نظر رکھے، ایسی باتیں بیان کرنے سے گریز کرے جنہیں وہ سمجھنے سے قاصر ہو۔ جب طالب علم کوئی بات نہیں سمجھ پاتا تو وہ اپنے ذہن کے افلاس کا ماتم کرتا ہے یا اس کی عقل خپت ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنا چاہیے، ارشاد ہے نحن معاشر الانبیاء امرنا ان تنزل الناس منازلهم وتكلمهم على قدر عقولهم، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ ہم انبیاء کی جماعتیں ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے مرتبوں پر رکھیں اور ان کی عقلوں کے مطابق ان سے گفتگو کریں۔ فرمان نبوی کا تقاضا یہ ہے کہ شاگرد کے سامنے اس وقت تک کوئی بات نہ کہے جب تک یہ یقین نہ ہو کہ شاگرد اسے سمجھ لے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما احد يحدث قوما بحديث لا تبلغ اقولهم الا كان فتنه على بعدهم، اور یہ ابو نعیم کی حدیث ہے۔ جب کوئی شخص کسی قوم کے سامنے ایسی بات کہتا ہے جسے ان لوگوں کی عقلیں سمجھنے سے قاصر ہوں تو وہ بات ان میں سے کچھ لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان میں بہت سے علوم ہیں بشرط یہ کہ ان کا کوئی سمجھنے والا ہو، مطلب یہ ہے کہ ان علوم کا اس لیے اظہار نہیں کرتا کہ ان کا کوئی سمجھنے والا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل صحیح فرمایا ہے، اس لیے کہ عقل مند لوگوں کے قلوب اسرار و معارف کا گنجینہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ جو کچھ اسے معلوم ہو وہ ہر شخص سے بتلا دے، یہ اس صورت میں ہے جبکہ طالب علم سمجھتا ہو لیکن استفادے کی اہلیت نہ رکھتا ہو، اور اگر سمجھتا ہی نہ ہو تو بطریق اولا اس کا ذکر مناسب نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جواہر خنزیر کی گردن میں مت ڈالو، حکمت جوہر کے مقابلے میں زیادہ قیمتی ہے، یہ نااہل کے کیسے سپرد کی جا سکتی ہے؟ کسی بزرگ کا ارشاد ہے کہ ہر شخص کو اس کی عقل کے معیار پر رکھو اور اس کے فہم کے مطابق گفتگو کرو تاکہ تم اس سے محفوظ رہو اور وہ تم سے نفع اٹھا سکے، اگر اس کے معیار سے بلند گفتگو کرو گے تو وہ اس کا متحمل نہیں ہو سکے گا۔ کسی شخص نے ایک عالم سے کوئی بات دریافت کی، وہ عالم خاموش رہا، سائل نے کہا من کتم علما نافعا جاء یوم القیامت ملجما بالجامی من نار، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، جس نے نفع دینے والا علم چھپایا قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس میں آگ کی لگام ہوگی۔ عالم نے جواب میں کہا لگام رہنے دو اور یہاں سے چلتے بنو، کوئی میرے جواب کا سمجھنے والا آ گیا تو خود لگام پہنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، بے وقوفوں کو اپنا مال مت دو۔ اس آیت کا بھی یہی مفہوم ہے کہ جس شخص کو علم نفع پہنچانے کے بجائے نقصان دے اسے علم سے دور رکھنا ہی بہتر ہے، جس طرح مستحق کو نہ دینا زیادتی ہے اسی طرح غیر مستحق کو دینا بھی زیادتی ہے۔ ساتواں ادب یہ ہے کہ جب استاد کو اپنے کسی شاگرد کی کم عقلی اور ناسمجھی کا علم ہو جائے تو اسے وہ باتیں بتلائے جو واضح ہو اور اس کے لیے مناسب ہوں، مگر یہ ہرگز نہ کہے کہ اس ذیل میں کچھ دقیق باتیں بھی ہیں جو ہم نے تمہیں نہیں بتائیں۔ اگر طالب علم سے یہ بات کہہ دی گئی تو علم میں اس کا شوق کم ہو جائے گا، دل اچاٹ ہو جائے گا، ذہن پریشان ہوگا اور وہ یہ خیال کرے گا کہ مجھے بتلانے میں بخل سے کام لیا گیا ہے۔ وہ طالب علم کبھی یہ باور نہیں کر سکتا کہ میرا ذہن کمزور ہے، میں بہت سی باتیں سمجھنے سے عاجز ہوں، اس لیے کہ ہر شخص اپنے کو عقل کل سمجھتا ہے، حالانکہ سب سے بڑا احمق وہی ہے جو خود کو سب سے بڑا عقل مند تصور کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی عام شخص اگر صوم و صلات کا پابند ہو، سلف سے جو عقیدے منقول ہیں انہیں بلا شبہ و تاویل قبول کرتا ہے، اس کا باطن بھی درست ہو لیکن اس کی عقل اس سے زیادہ کی متحمل نہ ہو، تو اس شخص کے عقائد میں انتشار پیدا کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ اسے اس کے کام میں مشغول رہنے دینا چاہیے، اس لیے کہ اگر اس کے سامنے مزید تفصیلات بیان کی جائیں گی تو وہ عوام کی سطح سے نکل جائے گا اور اپنی کم فہمی کے باعث خواص کے زمرے میں شامل نہ ہو سکے گا۔ شیطان اور اس کے درمیان جو حجاب تھا وہ اٹھ جائے گا، سرکش شیطان بن کر ابھرے گا، خود بھی ہلاک ہوگا اور دوسروں کو بھی ہلاک کرے گا، اس لیے کہ عوام کے سامنے پیچیدہ علوم بیان نہ کرنے چاہیے بلکہ انہیں عبادات میں، اخلاق اور معاملات میں ایمانداری کی تلقین کرنی چاہیے۔ قرآن کے حکم کے مطابق جنت کی رغبت اور دوزخ کے خوف سے ان لوگوں کے دلوں کو بھر دینا چاہیے۔ ان کے سامنے کسی شبہ کا ذکر کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ وہ شبہ ان کے ذہن میں خلش پیدا کرے گا اور کم فہمی کی وجہ سے یہ خلش دور نہیں ہو سکے گی، بلا وجہ ہلاکت میں مبتلا ہوں گے۔ آٹھواں ادب یہ ہے کہ استاد اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہو، ایسا نہ ہو کہ کچھ کہے کچھ اور کرے کچھ، اس لیے کہ علم کا ادراک بصیرت سے ہوتا ہے اور عمل کا مشاہدہ ظاہر کی آنکھ سے کیا جاتا ہے، اہل بصیرت کم ہیں اور آنکھیں رکھنے والے زیادہ ہیں۔ اگر استاد کے علم و عمل میں تضاد ہوگا تو اس کے ذریعے ہدایت نہ ہو سکے گی۔ جو شخص ایک چیز خود کھا رہا ہو اور دوسروں کو زہر قاتل کہہ کر منع کر رہا ہو تو لوگ اس کا حکم ماننے کے بجائے مزحکا اڑائیں گے، الزامات دھریں گے، ان کی حرص میں اضافہ ہوگا اور یہ کہیں گے کہ اگر یہ چیز مزیدار نہ ہوتی تو آپ اسے استعمال کیوں کرتے؟ استاد اور شاگرد ایک دوسرے سے اس طرح ہم آہنگ ہیں جس طرح گیلی مٹی نقش سے یا سایہ لکڑی سے، جس چیز میں خود نقش نہ ہو تو وہ مٹی پر کیسے ابھرے گا؟ لکڑی اگر ٹیڑھی ہوگی تو اس کا سایہ سیدھا کیسے ہو سکے گا؟ اسی مضمون کو شاعر نے اس طرح ادا کیا ہے، لا تنہ عن خلق وتاتی بہ ار علیک فاذا فعلت عظیم۔ ترجمہ، مخلوق کو کسی ایسے کام سے منع مت کرو جسے تم کرتے ہو، اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہارے لیے بڑی ہی شرم کی بات ہوگی۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 24، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو؟ یہی وجہ ہے کہ جاہل کی بنسبت عالم پر گناہوں کا وبال زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ عالم کے مبتلا ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کی تقلید کرتے ہیں اور مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جو شخص کوئی غلط مثال قائم کرتا ہے اس پر خود اس کے عمل کا گناہ بھی ہوتا ہے اور ان لوگوں کا بھی جو اس کی تقلید کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے تھے کہ دو شخصوں نے مجھے سخت تکلیف پہنچائی ہے، ایک عالم نے جس نے اپنی عزت خاک میں ملا دی اور وہ علل اعلان گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے، دوسرے اس جاہل نے جو زاہد بننے کی کوشش میں مصروف ہے۔ جاہل اپنی جھوٹی بزرگی سے لوگوں کو فریب دیتا ہے اور عالم اپنے گناہوں سے لوگوں کو مغالطے میں مبتلا کرتا ہے۔